الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشهر الله أم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وقال تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تیاری سورہ بقرہ کی جس آیت کو تیاری کے حوالے سے ان مجالس کے لیے سرنامہ قرار دیا گیا ہے گرچہ وہ آیت خاص حج کے حوالے سے نازل ہوئی ہے تو مسائل حج کا بیان چل رہا ہے طریقہ حج بیان کیا جا رہا ہے عرفات اور مزدلفہ کا تذکرہ ہو رہا ہے اعمال منیٰ کی جانب اشارے کیے جا رہے ہیں اور پھر یہ پیغام آیا یہ سفر بغیر تیاری کے نہیں ہو سکتا لیکن کون سی تیاری فإن خیر الزاد التقویٰ اس سفر کے لیے کہ جس میں ہمیں دنیاوی سامان تو چاہیے ہی چاہیے ہوگا کپڑے بھی چاہیے ہوں گے ضروریات کی دیگر چیزیں بھی چاہیے ہوں گی لیکن ایسا مادی سفر ظاہری اعتبار سے اس میں بھی قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جو تیاریاں تمہیں کرنا ہے کرو لیکن یہ یاد رکھو کہ اس سوٹ کیس کے اندر جس میں تم نے کپڑا تولیہ صابن اور دوسری چیزیں ڈالی بہترین سامان جو اپنے ساتھ تم لے کے جاؤ گے وہ تقوی کا ہونا چاہیے یہ سفر حج ہے جو ہماری خدا کی طرف ایک عارضی روانگی ٹیمپریری ہمارا خدا کی طرف ایک ٹریول ہے اب اسی کو آگے بڑھائیے تو آخری منزل آتی ہے کہ جہاں موت کے حوالے سے یہی بات ہوتی ہے موت مرنا ختم ہو جانا کوئی تھوڑی موت تو خود ایک سفر کا نام ہے جس میں ہم سفر حج کی طرح سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہیں لیکن وہ ایک ٹیمپریری سفر نہیں ہے بلکہ اب پرمننٹ ہم کو وہاں رہنا تو وہاں بھی کہا کہ بہترین سامان سفر تقویٰ اور یہ جو دو سفر ایک حج کا سفر جو بہت ہی مختصر ہے ٹیمپریری اللہ سے ملاقات ایک موت کا سفر جو پرمننٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ان دو سفر کے درمیان ایک تیسرا سفر بھی ہے کہ جو ہر اس مومن کو کرنا ہوگا جو اس کی خواہش رکھتا وہ زبردستی والا نہیں جس کو اس کی خواہش اور وہ ہے سفر اپنے ایمان کی خدمت میں اس وقت پہنچنے کا جب ان کا ظہور ہونے والا میں نے ہر مومن کا لفظ استعمال کیا یہ نہیں کہا ہے کہ فقط وہ مومن کے جو اس وقت زندہ ہر مومن چنانچہ جو روایتوں میں اس کی تفصیل آتی ہے وہ یہی تو ہے کہ زندہ لوگوں تک اگر جبرائیل کی آواز کے ذریعے پیغام آ گیا تو جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور مرتے دم تک یہی کہتے ہوئے رخصت ہوئے ہیں کہ الاجل الاجل مولا آپ جلدی تشریف لائیے ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی ادھر جبرائیل زندہ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں ادھر دیگر ملائکہ مرنے والوں کو آگے پیغام دے رہے ہیں کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے تمہارا امام آ چکا آؤ اور جیسا کہ ایک بار میں نے جب میرے پاس مجلس میں زیادہ وقت تھا تو یہ تفصیل بھی بتائی تھی کہ یہ وہ روایت ہے کہ جسے کسی ایک خاص وجہ سے میں نے ایک بار حضرت آیت اللہ ہے اسے بھی پوچھا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو انہوں نے اس روایت کو معتبر روایت قرار دیا تھا کہ مرنے والوں کی قبر پہ ملائکہ کا آنا تو اب یہ تین سفر ہوئے یہ تین سفر ہوئے. پہلا حج کا سفر ہے جو ایک طرح کا عارضی سفر ہے لیکن جانا پروردگار کی بارگاہ میں. آخری سفر موت کا سفر ہے جو ایک مستقل اور بڑا سفر ہے, اس میں بھی جانا پروردگار کی بارگاہ میں. اور ان دو کے درمیان ایک ایسا سفر ہم کو اختیار کرنا پڑے گا کہ جس میں ہمیں اللہ کے اسی گھر میں جانا ہے کہ جس میں حج میں جا چکے ہیں, اور اللہ کے اس حجت کی زیارت کرنا ہے. اب یہ جو دو سفر پہلے اور آخری میں نے بتایا, اس کے لیے تو بہترین سامان تقوی کو قرار دیا گیا. تو جو ان کے درمیان والا سفر ہے اس کے لیے کیا سامان ہم کو چاہیے ہوگا؟ جب بہت مختصر سی بات کر رہا ہوں, کچھ لوگ اس وقت راستے میں ہیں, وہ بھی آ جائیں تو کل کی مجلس کا سلسلہ کلام آگے بڑھایا جائے. لیکن کسی کی وجہ سے کسی کے انتظار میں میں زیادہ دیر تک اپنے موضوع کو معطل نہیں کر سکتا. تو ایک مختصر سی بات یہ کہ یہ جو بیچ والا سفر ہے, اس کا سامان ویزا, پاسپورٹ, کپڑے, سوٹ کیس, یہ سب نہیں. وہاں بھی فإن خیر الزاد التقوی, اس سفر کے لیے بھی جو امام کی خدمت میں جانے کے لیے ہوگا, تقوی ہونا چاہیے, چاہے وہ قبر کا مردہ ہو اور چاہے زمانے کے زندہ افراد. اب یہ جو درمیان کا ایک سفر آ گیا جس کا سامان بہترین سامان, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور سامان نہیں چاہیے گا, بہترین سامان سفر تقوی ہو. اب اس سفر کی تیاری شہزادی کونین نے جس انداز سے کرائی ہے اس کی تفصیل میں آج براہ راست ہم جا رہے ہیں. ابھی تک تو ہم نے دو ایسی باتیں کہی تھی جو ایک عمومی قسم کی باتیں تھیں کہ اول موت کا خوف دل سے نکلے, اور دوسرا یہ کہ جس امام کا ساتھ دینے کے لیے جا رہے اس کے طریقہ جہاد کو سمجھو, اور جو وہاں پہ کام آنے والی چیز ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ, جس کا خلاصہ کل تھا علم, اپنی معلومات کو بڑھاؤ. اور یہاں پر میں ایک مختصر سی بات اور عرض کر دوں, وہ یہ آئیے تشریف لائیے, بدر, احد, خندق, خیبر, صفین, حنین, جمل, حتیٰ یہ کہ کسی حوالے سے کربلا, یہ جتنے بھی معصوم کی قیادت میں لڑے جانے والے جہاد, ان سب براہ راست شیطان کو خطرہ نہیں تھا. یہ سارے کے سارے شیطانی نمائندے تھے, چاہے وہ بدر کے میدان میں آپ کو نظر آئے پیغمبر کے مقابلے میں, یا کربلا کے میدان میں آپ کو نظر آئے امام مظلوم کے مقابلے میں. یہ سب نمائندے شیطان کے تھے, لیکن ان میں سے کسی بھی جنگ براہ راست شیطان کو خطرہ نہیں تھا. براہ راست خطرے سے مطلب یہ کہ اس میں سے کوئی بھی ایسی جنگ نہیں جس میں شیطان کو یہ لگ رہا ہو کہ میں مارا جاؤں گا. اور جب ایک آدمی کو یہ یقین ہو جائے, آدمی کہیے یا جن کہیے, بعد میں کوئی صاحب کہہ دیں گے شیطان آدمی کو تھوڑی تھا, چلے جن صحیح, آدمی کہیے یا جن کہیے, دو ہی ایسی مخلوقات ہیں کہ جنہیں پروردگار نے عقل دی ہے, اس لیے وہ مکلف ہیں, یعنی ان پر احکامات شریعت آئے. تو اب شیطان یا آدمی جب اسے کسی جنگ میں یقین ہو جائے تم اس میں مر ہی نہیں سکتے, تو اس کے لڑنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا, اور تھوڑا سا اتسج بھی ہو جاتا کہ بھائی یہاں کامیابی نہ ہوئی تو اگلی جنگ میں کامیابی حاصل کر لیں گے, ہم تو ابھی زندہ. لیکن جو امام کے جہاد ہوں گے وہ براہ راست اس میں شیطان کا اپنا انوالومنٹ, تم مارے جاؤ گے. وہ جو تم نے خدا سے ایک مہلت مانگی تھی کہ قیامت تک کی مہلت دے دے, اور خدا نے کہا نہیں قیامت تک کی تو نہیں مل سکتی, وقت معلوم تک کی مہلت ملے گی, تو شیطان ان افراد میں سے ایک ہے جس سے اپنی موت کا یقینی وقت بتا, اور یہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے نہیں مارا جاؤں گا, چنانچہ اگر آج کوئی کام نامکمل چھوڑ دیا تو کل مکمل کر لوں گا. تو یہ جو امام زمانہ والا جہاد, یہ براہ راست اس میں شیطان کا انوالومنٹ, بدر سے لے کے کربلا اور کربلا سے لے کے شہداء فخ تک کے جتنے جہاد معصومین کے زمانے میں ہوئے, اور پھر اس کے بعد غیر معصومین کے زمانے میں مرج وقت کی اجازت سے جو جہاد ہو, ان سب میں اور امام زمانہ کے جہاد میں کچھ اور فرق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نمایاں فرق یہ کہ وہ تو شیطان کی زندگی اور موت کا مسئلہ, چنانچہ اس جہاد کے حوالے سے شیطان بہت زیادہ یہ کوشش کرتا کہ صاحبان ایمان یا تو اس جہاد میں پہنچ ہی نہ پائیں, اور اگر پہنچ جائیں تو اس طرح پہنچے کہ میدان جنگ میں بھی وہ شامل ایمان کے لشکر میں ہوں, فائدہ مجھے گی ان کے موجودگی سے, ان کے وجود سے, ان کے لشکر امام میں شامل ہونے کے بعد بھی فائدہ مجھے ملے. اگرچہ یہ محاورہ بہت ہی زیادہ متروک ہو گیا یعنی کم استعمال ہوتا، لیکن پھر بھی میں خالی ایک لفظی صحیح کہہ دوں، وہ اورس کے ہاتھی کا کام انجام دیں کہ جس لشکر میں شامل ہیں بجائے اس کے کہ دشمن کو نقصان پہنچائے خود اپنے ہی لشکر کو نقصان پہنچا دیں. اب یہ شیطان کی یہ خواہش یہ بدر احد میں اس پیمانے پر نہیں تھی، کیونکہ وہاں شیطان کی اپنی زندگی کا مسئلہ نہیں تھا، اب ہوگا زمانے کے امام کے ساتھ. اب ایک حدیث سن لیجیے تاکہ کل والی جو بات ہے جو کل کے مجلس کے آخر میں آئی تھی ذرا سی اور واضح، اور پھر میں براہ راست بہترین تیاری شہزادی کونین نے جو کروائی اس کی تفصیل میں جاؤں. یہ بھی اگر کہ شہزادی کونین کی ساری زندگی کا خلاصہ، قد خص اللہ، اللہ نے مخصوص کیا ہماری دادی کو بعلم علم سے، جو حدیث میں نے کل سنائی تھی اس کا آخری فقرہ. اب آگے بڑھ گئی بہت ہی اہم حدیث، اور وہ جملہ ذہن میں رکھے جو ابھی میں نے بطور تمہید کہا، معصوم سے جا کے کوئی سوال کر رہا، یہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، معصوم سے کوئی سوال کر رہا فرزند رسول، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مکمل طریقے سے شیطان سے بچانا چاہے، جس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں استعاذہ، اعوذ باللہ اسی استعاذہ سے ڈیرائیو کیا گیا، استعاذہ شیطان سے پروٹیکشن، شیطان سے اپنے آپ کو بچانا، اگر کہ اس عنوان پر شہید دست غیب شیرازی کی کتاب استعاذہ بہترین کتاب اس دور آخر میں مانی گئی، اور اب تو اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہو کے بمبئی سے چھپ چکا، پہلے تو خالی اردو ترجمہ تھا، اصل کتاب تو فارسی میں ہے، اب تو انگریزی جو اردو نہیں پڑھ سکتے فارسی نہیں پڑھ سکتے، اگر کہ یہ بہترین کتاب اس موضوع پر ہے، لیکن ہماری قوم میں کتاب پڑھنے کا رواج زیادہ نہیں، کتابیں خریدتے ضرور ہیں، کتاب لے ضرور جاتے ہیں لائبریری سے، لیکن اس کے بعد پڑھنے کی مہلت نہیں ملتی، اور ان کو یہ مسئلہ بھی نہیں پتا کہ خالی کیش اور خالی جائیداد اور خالی کپڑے ہی نہیں، کتاب بھی اگر آپ نے لی اور نہیں پڑھی تو اس کا بھی سمجھ واجب ہوتا. لیکن خیر بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے تو میں مختصر کرتا ہوں. تو ایک حدیث جو اس کتاب میں بھی کہیں لکھی، اس وقت مجھے صفحہ نمبر یاد نہیں ہے، لیکن ویسے ہی حدیث بڑی مشہور ہے، مولا اگر کوئی اپنے آپ کو مومن شیطان سے مکمل طور پہ بچانا چاہے تو کیا طریقہ کار اختیار کرے، کس طریقے سے، کون سی، اپنے چاروں طرف دیوار قائم کرے، اپنے چاروں طرف سیکورٹی گارڈ رکھے، سیکورٹی کا الارم کا کیا سسٹم رکھے کہ وہ شیطان اس تک نہ پہنچے. امام نے فرمایا مستحبات اور مکروہات کی پابندی کرے. اچھا سنیے ابھی حدیث چل رہی ہے، راوی نے کہا مولا یہ بھی بتا دیجیے کہ آخر یہ شیطان مردود مومن تک پہنچ کیسے جاتا، مومن تو براہ راست رسول اور امام کی اور اللہ کی نگہبانی کے اندر ہے، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ شیطان آخر ان تک ان کے گھروں تک ان کے جسموں تک پہنچ کیسے جاتا، شیطان کو ان تک پینیٹریٹ کرنے کا راستہ کیسے ملتا. امام نے کہا مومن کے مستحبات اور مکروہات کی پابندی کی وجہ سے. اب دو بالکل ایک دوسرے سے ٹکرانے والے کنٹراڈکٹری متضاد سوال کیے گئے، دونوں کا جواب امام نے ایک دیا. مومن راوی پوچھ رہا ہے اپنے آپ کو شیطان سے کیسے بچائے، کہا مستحبات اور مکروہات کی پابندی کر، اور شیطان مومن تک کیسے پہنچ جاتا، امام نے فرمایا مستحبات اور مکروہات کی پابندی کی وجہ سے، یعنی مومن جو پابندی کر رہا. راوی چکرا گئے، جیسے لقمان حکیم اس سال حسینیہ زہرا کے اشرہ زینبیہ میں خطبات معصومین کا جو عنوان میں نے مقرر کیا اس کا آغاز بھی لقمان حکیم کے ایک جملے سے ہوا تھا، وہی اسے اس کو دہراتا نہیں ہے روایت کو لے کے، آقا نے کہا بہترین کھانا تیار کر کے لاؤ تو زبان پکا کے لے آئے، اور کہا کہ بدترین کھانا تیار کر کے لاؤ تو اگلے دن وہ زبان پکی ہوئی نظر آ رہی، اور یہی کہا یہ بہترین چیز بھی ہے یہ بدترین چیز بھی ہے. تب یہ تو ہر صاحب عقل کامن سینس رکھنے والا سمجھ لیتا، مستحبات و مکروہات اس میں یہ تو مسئلہ شرعی. راوی نے کہا فرزند رسول میں نہیں سمجھ پایا کہ آخر ابھی آپ نے فرمایا شاید میرے سننے میں دھوکا ہوا، بہت جلدی میں اسے یہ بات کر رہا ہوں کہ کل بھی 5 منٹ مجھے تاخیر ہو گئی، وقت کی پابندی یہاں ضروری ہے بعض وجوہات کی بنا پر. تو خلاصہ یہ کہ راوی نے کہا مولا میں نہیں سمجھ پایا، امام نے کہا سنو اگر مومن واجبات و حرام کی پابندی پہلے کرے اور اس کے بعد مستحبات و مکروہات کی پابندی کرے تو گویا اس نے شیطان سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا، اور اگر مومن مستحبات و مکروہات کی پابندی حد سے زیادہ کرے تو اسلام کی بہت بڑی نیکی، مستحبات اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کا ثواب کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ واجبات سے زیادہ. بھئی نماز فجر پڑھنے کا اتنا ثواب آپ کو کتاب میں نہیں ملے گا جتنا نماز سب کا ثواب آپ کو کتاب میں لکھا نظر آئے گا. اسی انداز سے رمضان کے روزوں کی وہ فضیلت آپ کو کتاب میں نہیں ملے گی جو 18 ذوالحج غدیر یا 27 رجب روزے مبس کے روزے کی فضیلت آپ کو نظر آ رہی. حتیٰ یہ ابھی بہت محتاط رہتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں, حج کی اتنی فضیلت کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گی جتنی زیارت کی فضیلت آپ کو کتابوں میں ملے گی. تو اس انداز سے مکروہات کا مسئلہ بھی, حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ تو وہاں پہ حرام کی اتنی خرابی اور برائی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے جتنی مکروہات کی خرابی اور برائی. جس کو میں مختصر, ٹائم نہیں ہے اس لیے میں بات مختصر کر رہا ہوں, ورنہ یہ بڑے دلچسپ بلکہ عوامی زبان میں چٹپٹے قسم کے مسئلے. یا مثلا خمس نہ دو تو وہ لباس حرام ہو جاتا, یہ اتنا زیادہ مشہور نہیں. جوتا کالا نہیں ہونا چاہیے, بھلے چاہے چوری کا ہو, کسی کا اٹھا لیا گیا ہو, اس میں سے خمس نہ نکالا گیا, تو اب یہ جو ایک مزاج بن جاتا. امام فرماتے ہیں کہ اگر واجبات و حرام کو چھوڑ کر مستحبات و مکروہات کی پابندی, کتنے لوگ ہیں رمضان کے روزے قضا کرتے ہیں غدیر کا روزہ رکھ لیتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نماز عید پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں جو مستحب ہے اور فجر کی نماز قضا کر چکے ہوتے ہیں. تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو پہلے فجر کی نماز قضا پڑھتے ہیں فجر کی نماز, اور دکھا دیتے ہیں کہ پہچانو اس نوجوان اور پہلوان کو کہ جو آج اپنی واجب نماز قضا کر کے آ رہا, اور کچھ لوگوں کو اس کی بھی پرواہ نہیں. تو خلاصہ یہ کہ امام فرماتے ہیں مستحبات و مکروہات جس کا ثواب اور فضیلت پروردگار نے اتنی زیادہ رکھی وہ اسی لیے کہ اگر واجبات و حرام کا خیال کر کے اس کی پابندی کی تم نے اپنے آپ کو شیطان سے بچا لیا. الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان, شیطان کی عبادت نہ کرنا. اس کا طریقہ یہی کہ پہلے واجب کی پابندی کرو پھر مستحب کی جانب جاؤ, پہلے حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ پھر مکروہ کی جانب جاؤ, ثواب بھی ملے گا فضیلت بھی ملے گی شیطان سے بچ بھی جاؤ گے. اور واجبات کو قربان کر کے اگر مستحبات انجام دیے جا رہے ہیں اور حرام کا خیال کیے بغیر اگر مکروہات سے بچا جا رہا تو گویا تم نے اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیا. اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا کہ یہ غلطی یا ٹیکنیکل مسٹیک کیوں ہوتی, یہ ہوتی کمی علم کی وجہ سے, لیک آف نالج کی وجہ سے, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جان بوجھ کے یہ اللہ کی مخالفت کرنا چاہتا ہے, جو جان بوجھ کے اللہ کی مخالفت کرنا چاہتا ہے وہ واجبات کو چھوڑ کے مستحبات کی جانب نہیں آئے گا, وہ واجبات کو چھوڑ کے شراب خانے میں جا کے بیٹھے گا, لیکن فجر کی نماز قضا کر کے نماز شب کے مصلی پہ آنے والا یہ اللہ کی مخالفت نہیں کر رہا, یہ سرکشی اور بغاوت کا مظاہرہ نہیں کر رہا. اس کا مسئلہ صرف یہ بن گیا کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. اب امام نے جو طریقہ بتایا کہ شیطان کے پھندے میں مومن پھنسے گا, اور خاص طور پر ظہور ایمان کے بعد میں شیطان کی ہر ممکن کوشش کہ سارے مومن بندوں کو اپنی طرف ملاؤ, چاہے وہ لشکر امام ہی میں کیوں نہ رہے, وہ ہماری لیک آف نالج سے, وہ ہماری کمی علم سے فائدہ اٹھائے گا. جس کی ایک ایسے میں چلتے ہوئے مثال دے دوں, سرسری یہ تو فرضی ایک مثال, پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن اس کی ایک آدمی واقعا مثال دیتا ہوں, وہ والی مثالیں نہیں جو میں اب تک بتا چکا ہوں اس سے ہٹ کر. مثلاً اسلام میں مکروہات میں سے ایک مکروہ یہ, مستحبات کی تو کئی مثالیں آ گئی نا, کہ انسان اگر اس کے پاس چوائس ہے تو قمر در عقرب کے اندر سفر نہ کرے. عجب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسٹرولوجی یا علم نجوم کی اسلام میں کیا حیثیت و اہمیت. بہرحال باقی ساری چیزیں تو ایک بہت لمبا موضوع ہے, لیکن قمر در عقرب کی اہمیت, سفر, نکاح, رخصتی اور اس کے بعد شوہر اور بیوی کی زندگی میں جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے قمر در عقرب ثابت اور معتبر روایت سے ثابت ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں. تو اگر آدمی کے پاس چوائس ہے, یعنی اختیار ہے, آدمی جا سکتا ہے تین دن بعد بھی جا سکتا ہے, قمر در عقرب ڈھائی دن تو رہتا, تو اب اگر اس کے پاس یہ اختیار ہے تو انتہا سے زیادہ مکروہ, خالی لفظ کراہت سے بھی شاید حق ادا نہ ہو, کراہت شدیدہ ہے قمر در عقرب میں سفر کرنا. ہاں جہاں کوئی چوائس ہی نہ ہو, کسی ٹھیک نہیں مل رہی ہے, ارجنٹ کسی کام پہ جانا ہے, اس نے چھوڑ دی. اب یہ قمر در عقرب کی اہمیت و فضیلت کو تقریباً ہر آدمی جانتا ہے, ہمارے کیلنڈرز اور جنتری میں بھی یہ چیز لکھی ہوتی, بلکہ شاید یہ جملہ کہہ دوں تو جنتری میں دعاؤں اور اعمال کے علاوہ جو لکھا ہوتا ہے شاید اس میں اسلامی چیز فقط ایک قمر در عقرب ہوتی ہے. تو اب یہ قمر در عقرب ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن اگر کبھی اس کی وجہ سے ٹکراؤ ہو گیا کسی واجب سے، کیونکہ میرے اوپر گزرا ہوا واقعہ، میرے اوپر تو نہیں یعنی میں آئی ویٹنس یا عینی شاہد، کہ ایک صاحب پر حج واجب تھا، حج واجب تھا اور سفر حج میں آپ کو معلوم ہے کہ فلائٹ بڑی مشکل سے ملتی ہے، یہ لندن کے مومن ان کو جو فلائٹ مل رہی تھی وہ صرف وہ تھی جو قمر کے رقب میں تھی، حج واجب ہو چکا ہے، حیثیت استطاعت ہے، اس سے پہلے حج نہیں کیا پیا نہیں آنا، لیکن ساری زندگی جو قمر در اقرب کے بارے میں سنا ہوا پتا ہے اس کے بعد کوئی فلائٹ نہیں. انہوں نے کہا نہیں، قمر در اقرب میں تو سفر ہمارے خاندان میں آج تک نہیں ہوا، یہ ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے، اور شریعت کی چیز بھی ایسا بھی نہیں کہ کوئی کسی چیز کو رواج کہیں اور پھر یہ پتا چلے کہ شریعت میں یہ حرام ہے تو وہاں تو ان سے بحث کی جا سکتی ہے، تو ایسا رواج جو شریعت میں آج تک نہیں ہوا، میں نہیں جاؤں گا سفر ہے. اچھا جتنے اس وقت کے مشہور مہاراج ہیں ان میں ایک آیت اللہ سیستانی کے یہاں تو اس کی گنجائش ہے کہ حج واجب اس سال ہے تو آپ شاید اگلے سال جا سکتے ہیں، جو مسائل کے کلاس نہیں ہے نہ میرے پاس وقت، لیکن باقی تمام مراجع کے یہاں تو حج واجب فوری. اور جس زمانے کا یہ واقعہ ہے مرجعیت امام خمینی کی تھی، آگے خود انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں اگلے سال جاؤں، اور اس اگلا سال آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اب بہت بڑے انہوں نے اپنے حد تک ایک مکروہ کا خیال کیا اور اپنے آپ کو سفر سے بچایا، لیکن ایسے وقت میں قمر در اقرب کا خیال کرنا جس سے واجب حج خطرے میں پڑ رہا ہے، یہ حرام اور گناہ. اچھا اب یہ مثال آگے بڑھائی پتا چلا ایمان ظاہر ہو گئے، سارے مومن جانے کی تیاری کر رہے، ایک مومن جو ہے وہ پڑ گئے میں نہیں جا سکتا، کیوں کہ قمر در اقرب. اب جب امام آئیں گے واقعا اس دن قمر در اقرب ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے رواج ہی آج تک ہمارے خاندان میں کسی آدمی نے قمر در اقرب میں سفر نہیں کیا، تو قمر در اقرب میں تو میں نہیں جاؤں گا، ڈھائی تین دن کے بعد پہنچ جاؤں گا. اب وہ روایت ذہن میں رکھی کہ جس دن امام آئیں گے اسی صبح کو اگر امام کی آواز آئے گی تو اسی شام کو شیطان کی بہکانے والی آواز آئے گی. موضوع امام زمانہ نہیں ہے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا. تو یہ قمر در اقرب کا چکر استخارہ یہ اسلام میں کتنی اہم چیز، لیکن بہرحال واجبات بھی شامل نہیں ہے، مستحب چیز. گرچہ استخارے کا جو شرعی مفہوم وہ اس سے مختلف ہے جو ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں رائج، کچھ اور چیز ہے شریعت میں استخارہ، لیکن اس بحث کو چھوڑ دیں. اب استخارہ ایسے کام میں کرنا کہ جہاں آدمی کی عقل فیصلہ نہ کر سکے، اسلام نے اس کو انکریج کیا ہے یا اس کی اجازت دی ہے، جن میں سے جو لازمی مناسب. لیکن ایک ایسے مومن کو میں جانتا ہوں تو جو سفر حج ہی میں نہیں، تقلید کے حوالے سے کس مرضی کی تقلید کرنا، شریعت نے مسئلہ بتا کر کہ تقلید واجب ہے ہمیں بے مہار نہیں چھوڑا، طریقہ بھی بتایا کہ تقلید کیسے کی جاتی، تقلید واجب ہے لیکن تقلید کا طریقہ بھی شریعت نے بتایا. وہ طریقے کی جانوی ہے کہ تقلید ہے، میرے سامنے تین چار مرضی ہیں، کچھ ان کی تقلید میں کچھ ان کی میں کنفیوز ہوں. اچھا تو کیسے تقلید کی، تو ایک تو وہ جواب ہوتا ہے کہ بیوی سے پوچھ کے آتا ہوں، جس کی وہ تکلیف کرتی ہے اس کی میں کروں گا، ایک جواب یہ میں استخارہ نکلواتا ہوں. تکلیف کس کی جائے یہ استخارے کا محل نہیں ہے، استخارے کا استحباب یا مستحب ہونا اپنی جگہ، تکلیف واجب ہے اور واجب مسئلے کے اندر استخارہ نہیں چلے گا. کچھ لوگ تو رمضان کے روزے تک میں استخارہ دیکھتے ہیں جب طبیعت ذرا ان کی 19-20 ہو رہی ہو. عام یوں آدمی یوں تو نہیں، لیکن یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں، کچھ صحت کا مسئلہ استخارہ دیکھیں. اب یہ ساری چیزیں کیا ہو سکتا ہے، وہاں بھی لوگ کہیں جب تقلید کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ مرجعیت کا تعین ہم استخارے میں کر رہے ہیں، تو صاحب کہہ سکیں گے امام نے بلایا تو ہے لیکن بہرحال ہم بغیر استخارے کے تو کہیں کا سفر نہیں کرتے ہیں، یہاں سے مثلا پار دبئی نہیں جاتے ہیں، تو امام کے پاس کیسے چلے جائیں، ہم استخارہ دیکھیں گے، اگر آیت آئی اچھی تو جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے. سب سے بڑی آیت تو خود امام ہی ہے. لیکن جب یہ ساری چیزیں ذہنوں میں بیٹھ جاتی تو جو میرا اصل جملہ ہے اس کی مثالیں تو اتنی ساری، کیونکہ ابھی ایک مومن مجھے چار دن پہلے ٹکرائے تو وہ تو خیر بہت چھوٹی سی بات تھی. اسلام میں مستحبات کی یہ جو قمر در اقرب کی بات میں نے کی، یہ تو کراہت شدیدہ، کچھ مستحب ایسے رکھے جن کی اتنی فضیلت نہیں، لیکن بارہ خیال کر لو تو اچھا. اس میں ایک مسئلہ ہے ناخن کاٹنے کا، فلاں دن ناخن نہ کاٹو تو اچھا اور فلاں دن کاٹو تو اچھا. بہت چھوٹی باتوں سے میں کہاں تک جا رہا ہوں یہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے دیکھا ان کے ناخن اتنے بڑے کہ وضو اور غسل کے اندر تو ہے رکاوٹ، سجدہ بھی ان کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سجدے میں پاؤں کا گوشت زمین پہ لگانا پڑتا ہے وہ دن انگوٹھا. میں یہ سارے مسئلے ان گڈ فیتھ بتا رہا ہوں کہ مجمع مسئلہ جانتا ہے, اس لیے خالی اشارہ کافی. بھائی سجدہ جو ہے خالی پیشانی کو زمین پہ رکھنے کا نام نہیں, سات اعضاء کو زمین پہ رکھنے کا نام سجدہ. اور ان سات میں سے کسی ایک میں بھی اگر غلطی ہو گئی تو وہ سجدہ باطل, جس کے اندر پاؤں کے انگوٹھے بھی زمین پہ. لیکن اگر ناخن اتنا بڑا کہ جب آپ سجدہ کریں گے ناخن زمین پہ پہنچے گا, گوشت زمین سے تھوڑا سا اٹھا رہے گا, تو آج اس وقت جی وہ تو آج منگل کا دن ہے, منگل کے دن تو ناخن نہیں کاٹتے, اور اگر کاٹیں گے تو کوئی موت ہو جاتی ہے اور ایک آدھ روایت بھی وہ دکھا دیتے. مگر یہ بات ہے عام حالت کی جب یہ کسی واجب سے نہ ٹکرا. تو ہم جمعہ کا انتظار کر رہے ہیں یا جمعرات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر واجب سے ٹکرا ہو رہا ہے نہ جمعرات کا انتظار کرنا ہے نہ جمعہ کا انتظار کرنا ہے, جو وقت نماز واجب آ گیا اسی وقت آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے, چاہے تمام کتابوں میں لکھا ہو کہ جی منگل یا پیر کے دن ناخن کاٹنا کراہت شدیدہ رکھتا ہے. اب یہ لیک آف نالج, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں, یہ آدمی کا مزاج وہاں تک پہنچا دیتا کہ جہاں پہ انسان شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا ہے. لیک آف نالج شہزادی کون ہے؟ سب سے زیادہ علم کے حوالے سے وہ بات کہی, اور خود شہزادی اپنا علم دنیا کے سامنے پیش کرے, اس سے پہلے پروردگار سے لے کے معصومین تک نے جس طرح شہزادی کے علم کو ہمارے سامنے پیش کیا, یہ کل کی مجلس تھی, آج اس کی تکرار نہیں تھی, اس چیز کو آپ تک پہنچانا تھا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ساری تو وہ تیاریاں ہیں جس کو آپ تیاری کی تمہید کہہ سکتے ہیں. اصل تیاری فإن خیر الزاد التقوى, وہ شہزادی کونین نے کس طرح کرائی ہے وہ موضوع آج سے شروع ہو رہا. اب سنیے ایک ایسی حدیث جو میں نے 3 سال پہلے اس امارات کے علاقے میں 3 اشرے میں نے پڑھے تھے, اور تینوں میں وہ حدیث پڑھی تھی, اس لیے اس کو اس وقت میں دہرانا نہیں چاہتا. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں کہ مجمع کو وہ حدیث پوری یاد نہ بھی ہو تو اس کا ایک خلاصہ ہوگا, اور وہ یہ کہ جب زمانے کا امام ظاہر ہوگا اور اس کی پہلی آواز سن کر مخلص محبان اہل بیت وہاں تک پہنچیں گے جس کے اندر زندہ بھی ہوں گے اور مردہ بھی, تو امام ان سے یہ فرمائیں گے کہ میں اپنا جہاد شروع کرنے سے پہلے تم سے 25 چیزوں پر بیعت لینا چاہتا ہوں, اور آخری جملہ اس کا یہ ہوگا کہ اگر تم ان باتوں پر بیعت نہیں کرو گے تو میں اپنا جہاد شروع نہیں کروں گا, میں اپنا جہاد امام مشروط کریں گے کنڈیشنل. میں اپنا مجھے جہاد کرنا ہی کرنا, لیکن اس وقت میں اپنا جہاد شروع کروں گا اگر تم مجھ سے ان 25 باتوں کا وعدہ کرو, جس میں ایک جملہ یہ بھی ہے 25 باتوں کے بعد, یا اگر تم ان 25 باتوں کا مجھ سے وعدہ کرو گے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کھلا کھلا کام میں کروں گا جن میں یہ ہے کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر کے اسے عدل سے بھر دوں گا. امام زمانہ کی سب سے اہم خصوصیت اور زمانے کے امام کا مشن سب سے زیادہ مشہور اس حوالے سے کہ جمعے کے خطبے میں یہ حدیث شامل ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے, یملا اللہ به الارض قسطا وعدلا كما ملا ظلما وجورا. یہ امام اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھرے گا جیسے ظلم سے بھری. یہ امام کا سب سے مشہور مقصد, لیکن امام اپنے اس مشہور ترین مقصد کو روک کے بیٹھے. اچھا اگر یہ کہہ دیں کہ مسئلہ تو پروردگار نہیں ہے تو الگ بات, تم اگر 25 باتوں کا مجھ سے وعدہ نہیں کرتے ہو تو میں اس وقت اپنے جہاد کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. امام نے یہ تو نہیں کہا کہ میں دنیا میں عدل نہیں لاؤں گا, امام نے کہا تم وعدہ کرو پھر میں اس دنیا کو عدل سے بھروں گا. چلے بات ایک ہی ہے لیکن الفاظ ذرا امام نے بدل دی. وہ 25 باتیں جو امام نے, وہ حدیث ذہن میں رکھیے گا, وہ 25 باتیں جو امام اپنے جہاد کے لیے کنڈیشن قرار دی, تمہیں مجھ سے ان باتوں کا وعدہ لینا, پہلے وعدہ لے پھر مجھ سے یہ دیکھو کہ میں کس طرح دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرتا ہوں. تو گویا ساری دنیا میں ظالموں کا وجود ختم ہو جائے گا, لیکن یہ دار و مدار آپ پر اور ہم پر. اب یہ مومن کے اوپر منحصر, اگر وہ 25 باتوں کی پابندی کر لے, امام دنیا سے ظالموں کا خاتمہ اسی وقت کر رہے ہیں وہ 25 باتیں. اور یہاں پر میں 2 چھوٹی چیزیں واضح کر دوں, پورا بیعت نامہ پڑھنے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت. میں 3 سال پہلے تقریباً 30 مجلسوں میں, شارجہ میں بھی میں نے پڑھا, حسینیہ زہرا میں بھی میں نے پڑھا, ابو ظہبی میں بھی میں نے پڑھا, اور تقریباً یہی مجمع تھا, آپ کے ذہن میں اس کا خلاصہ ہوگا. لیکن اس کے حوالے سے 2 چھوٹی باتیں یاد دلا دو. پہلی بات تو یہ کہ یہ والی حدیث کہ زمانے کا امام 25 باتوں کی بیعت اپنے چاہنے والوں سے کرائے گا, وہ جو امام کی آواز سن کے پہلی آواز سن کے پہنچے, یہ حدیث
سب سے پہلے ہمارے سامنے مولا کائنات نے ممبر کوفہ سے ارشاد فرما لیا، یعنی آخری امام کا بیعت نامہ پہلے امام نے ہم تک پہنچایا، یعنی کہ گیارہویں نے یہ کہا کہ بارہواں میرا بیٹا آ کے یہ وعدہ دے گا، یہ اتنا پہلے کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ تیاری کا بالکل مناسب وقت مل جائے۔ مولا نے اپنے زمانے میں پہلی امامت میں یہ بتایا، ایک بات۔ دوسری بات کہ اگر کہ میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی، لیکن یہ والا سوال اکثر ہوتا ہے تو آج پھر دوہرا دوں ایک جملے کی بات، روایت کا حوالہ، یعنی اتنی اگر اہم روایت کہ اس پر ہمارے ان مجالس کی بنیاد اس روایت پہ رکھی جا رہی، اور مجالس تو ایک طرف، غیبت میں ہماری تمام تیاریوں کی بنیاد اس روایت پہ، تو روایت ہے کہاں سے، آئی کہاں سے، راوی کون ہے، کس کتاب میں لکھی، تو یہ روایت ان چند روایتوں میں سے ایک۔ ابھی دو چار دن پہلے میں کسی مومن کے گھر میں بیٹھا تھا، باپ صاحبان ایمان تھے، تو میں نے اصولی بات معجزے کے حوالے سے کہی تھی، وہی بات اس روایت کے حوالے سے کہتا ہوں۔ اچھا، جتنی بھی روایتیں آپ کو کتابوں میں ملیں گی، ایک اصول اپنی گرہ میں باندھ لیجیے کہ معتبر ترین وہ روایت ہوگی جو کسی مرجع نے اپنی کتاب میں لکھی ہوگی، اس لیے کہ مرجعیت کا اصل کام ہی، مرجعیت کا جتنا علم ہے وہ اصل کام ہی ہے کہ روایتوں میں دیکھیں کہ صحیح کون ہے غلط کون۔ وہ قرآن تو وہی ہے جو سب کے سامنے 6500 آیتیں، مرجع کے بعد بھی وہی اور آپ کے بعد بھی وہی۔ وہ انٹرپریٹیشن میں مرجع کے علم کی ضرورت پڑتی، یا ایک آیت کا ترجمہ ہم نے کچھ کیا، مرجع نے کہا اس کا یہ ترجمہ ثابت ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن آیتیں تو وہی، اصل جو مرجعیت کی اہمیت وہ روایتوں میں چھان پھٹک کرنا، تو سب سے معتبر روایت وہ ہوتی جو کسی مرجع کی کتاب میں آپ کو ملے گی۔ تو خلاصہ یہ کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ گزشتہ چند سالوں سے شیعہ دنیا میں معجزات معصومین بہت زیادہ ہونے لگے، بہت کثرت کے ساتھ اطلاع آنے لگی۔ یہ لفظ میں غلط کہہ گیا کہ معجزات زیادہ ہونے لگے، معجزات کی رپورٹنگ زیادہ ہونے لگی، فلاں علاقے میں یہ معجزہ ہوا، فلاں علاقے میں یہ معجزہ ہوا، کہیں شبی نظر آئی، کہیں گھوڑے نظر آئے، کہیں علم کی مٹی آنے لگی، کہیں مسک سے پانی جاری ہو گیا، کہیں پہ مثلاً سوخی آ گئی، بہت سارے یہ معجزات۔ اب یہ اس کثرت کے ساتھ، اور پھر ہر جو معجزہ جب مشہور ہوتا تو اس کے بعد جس انداز سے ہماری قوم میں جذباتیت و جوش آتا کہ ہر چیز وہاں بھول جاتے ہیں کہ حجاب کی بھی کوئی اہمیت ہے، اور معجزہ بھی ہو تب بھی مکس گیدرنگ کی اجازت نہیں ہے، اور معجزہ ہے تو وہاں تقدس و روحانیت کا ماحول ہونا چاہیے، میلے ٹھیلے اور تماشے کا انداز نہیں بننا چاہیے، وہ ساری چیزیں لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری قوم میں دو قسم کے لوگ پیدا ہو گئے۔ ایک اس ایکسٹریم پہ چلا گیا جو کہتا ہم کسی معجزے کو نہیں مانتے، یہ ساری غلط خبریں، یہ ساری جھوٹی خبریں، اس سب کے اندر کہیں کوئی فراڈ ہے، اس سب کے اندر کہیں نہ کہیں کسی شوبدہ بازی سے کام لیا گیا۔ چاہے آپ کو یقین نہ ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں ہماری قوم جو معجزات کا اس انداز سے انکار کرنے لگے، اور دوسری جانب وہ ایسے خوش عقیدہ لوگ جو کہتے کہیں سے کوئی اطلاع، کہیں سے کوئی خبر آ جائے، مصدقہ ہو کہ نہ ہو، آدمی پہ ہمیں بھروسہ ہو کہ نہ ہو، چونکہ امام کا نام آ گیا ہم اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین بھی کریں گے، اور جو سب کر رہے ہیں وہی ہم بھی جا کے وہاں پہ کریں گے۔ اب یہ دونوں چیزیں ذرا اسلام نہیں، درمیان کی چیز، یہ بالکل وہی چیز ہے جو 1300 سال پہلے آج تک مسئلہ چلا رہا۔ ایک یہ کہ چونکہ سچی اور جھوٹی حدیثیں ہمارے پاس موجود، چاہے وہ اہل سنت علماء کی کتابیں ہوں، چاہے وہ ہمارے شیعہ علماء کی کتابیں ہوں، سچی حدیث بھی ہے، جھوٹی حدیث بھی ہے، سچی ہے، معتبر بھی ہے، ضعیف بھی۔ تو اب اس سے گھبرا کے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حدیثوں کو نہیں مانیں گے، کون اس چکر میں پڑے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، دماغ چکرانے لگتا۔ تو چونکہ تمہارا دماغ چکرانے لگتا ہے، اس لیے تم کہتے ہو مجھے کلام امام بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ جو ہے، یہ والا جو مزاج، اسی کا نتیجہ ہے جو جملہ یہ دکھا دیجئے کہ قرآن میں داڑھی کہاں لکھی ہوئی، یہ اسی عقیدے کا ایک نتیجہ کہ جی ہم حدیثوں کو مانتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں کہ ہم امام کو نہیں مانتے، امام کو مانتے، سچی اور جھوٹی حدیثیں اس طرح مکس اپ ہو کے آ گئی ہیں کہ کون اس چکر میں پڑے، وہ خالی قرآن ہمارے لیے کافی۔ یہ ایکسٹریم، اور دوسرا ایکسٹریم دوسرا، جس حدیث کے اندر امام کا نام نظر آ جائے، چاہے وہ کیسی ہی حدیث ہو، کسی کی بھی ہو، جھوٹے راوی کی بھی ہو، مجہول راوی، امام کا نام آ گیا، ہمیں آمننا اور سبقنا، ہمیں اس پہ عمل کرنا، یہ بھی اسلام نہیں۔ جب یقینی طور پہ پتا ہے کہ راویوں نے جھوٹی حدیثیں بنائی ہیں، اور کئی ایسے راوی تھے جو امام کے زمانے میں جھوٹی حدیثیں بناتے، اور امام نام لے لے کے کہتے کہ دیکھو یہ راوی ہمارے زمانے میں ہے، اس سے پہلے ہمارے بابا کے زمانے میں فلا گزر چکا ہے اور دادا کے زمانے میں فلا گزر چکا ہے، لیکن وہ خوش عقیدگی امام کا نام آ گیا کسی حدیث میں، چاہے اس نے جھوٹا امام کا نام لیا اسے قبول کیا، دین بیچ میں، اسلام بیچ میں، کہ نہ ہر حدیث کو قبول کیا جائے گا اور نہ ہر حدیث کو رد کیا جائے گا، اس لیے کہ ہر حدیث کو قبول کرے تو 100% آپ نے جھوٹی حدیثیں بھی لے لی، اور ہر حدیث کو رد کرے تو 100% آپ نے کلام امام کو چھوڑ دیا، مرجع ان دونوں کے درمیان تحقیق کرتا۔ یہی معجزات کے حوالے سے میں جملہ کہتا ہوں، نہ ہر معجزے کو قبول کیا جائے گا، جہاں سے کوئی اطلاع کوئی خبر آئی آپ دوڑ پڑے اس کے پیچھے، نہ ہر معجزے کو رد کیا جائے گا، ہر معجزے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میں انڈیا اور پاکستان کی مثال دے دوں، 40 پرچے لکھ کے تقسیم کیجئے، اگر 40 میں بھی لکھ سکے آپ تو یہ آفت آئے گی، یہ تباہی آئے گی، یہ بربادی آئے گی، اور 40 لکھ لی آپ نے تو معصومہ کون ہے؟ ان کی وارث ثانیہ زہرا آپ کے گھر کو پیسے سے بھریں گی، چاہے وہ جوئے کے ذریعے ہو، چاہے وہ سٹے کے ذریعے ہو، چاہے وہ لاٹھی کے ذریعے۔ بھائی موجودہ بنانے والے کو موجودہ بنانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، صحیح طریقہ جھوٹا بھی بنانا ہے موجودہ تو صحیح طریقے سے تو بناؤ نا، وہ چیزیں کیوں لکھتے ہو کہ جو ثانیہ زہرا کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو آپ ہر ایک کو قبول بھی نہیں کیا جائے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی بس چونکہ اب امام صاحب ہیں اس سے کوئی موجودہ نہیں ہو سکتا، ہر ایک کو رد بھی نہیں کریں گے، پھر کیا یہاں کرائیٹیریا؟ وہی جو حدیث کے سلسلے میں، حدیث تو بہرحال امام کا کلام ہے، اس میں بھی ہم کیسے طے کرتے ہیں؟ مرجع مستحب کہہ رہا ہے کہ ہم آدمی کہہ رہا ہے، موجودہ جس کی مراجع تصدیق کر دیں، جس کی مستحبین تصدیق کر دیں، اور ہے تصدیق کی، جیسے حال ہی گلف کے علاقے میں جو ایک موجودہ پیش آیا جو ساری دنیا کے اندر مشہور ہو رہا، وہ کیوں اتنا مشہور ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مراجع میں سے ایک مرجع آیت اللہ العظمیٰ آغائے فاضل لنکرانی کے وکیل خاص کے ذریعے یہ موجودہ پیش آیا، اور خود آغائے فاضل لنکرانی نے اس کی تصدیق اور تائید کر کے معجزے کے واقعے کے آخر میں جو اپنا اشتہادی نوٹ لکھا، اس کے بعد اب اس میں شکی گنجائش نہ رہی، جو ان کی ویب سائٹ www.lankarani.org میں آپ کو ملے گا، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، 18 زبانوں میں یہ سائٹ ہے۔ تو اب ہر معجزے کا ہم انکار بھی نہیں کریں گے اور ہر معجزے کی تائید بھی نہیں کریں گے، دیکھیں گے کہ وہ معجزے کی تصدیق کرنے والی شخصیت ہے وہ کون۔ جیسے ابھی چھٹے امام نے یہ کہا، جہاں یہ لکھا اسے قبول بھی نہیں کریں گے، پتا نہیں کہا بھی کہ نہیں، راوی نے اپنی طرف سے کہہ دیا، اور رد بھی نہیں کریں گے، جو اس کے ایکسپرٹ ہیں مرجع سے پوچھیں گے۔ تو اب جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں، یہ بیعت نامہ پڑھ نہیں رہا ہوں، اس کے ایک پہلو کو بتا رہا ہوں، یہ بیعت نامہ کئی کتابوں میں آیا، لیکن موجودہ زمانے کے اعتبار سے ہمارے اس وقت کے مراجع میں ایک بہت ہی مشہور رحم نامہ ہے آیت اللہ العظمیٰ آغائے صافی گلتا ایجانی کا، کیونکہ ہمارے یہاں ایک رواج یہ بن گیا کہ جو آدمی جس مرجع کی تقریب کرتا ہے فقط اس کا نام جانتا، باقی کسی مرجع کا نہ نام جانتا ہے نہ ان کی کتاب کی جانب توجہ دیتا۔ مرجعیت تو سیاست نہیں کہ ایک پارٹی میں چلے گئے تو دوسری پارٹی سے ہر تعلق کو منقطع کرو، تمام مراجع یکساں قابل احترام ہیں، مقام عمل میں یقیناً ہم اپنے مرجع کے فتوے پہ عمل کریں گے، لیکن باقی تمام مراجع کی عزت عظمت، ان کے علم کا اقرار، یہ سب ہر 12 امامی شیعہ کے تو واجب ہے۔ تو آج کل کے مشہور مراجع کی فہرست آیت اللہ العظمیٰ آغائے صافی گلپائیگانی کا نام بھی شامل، اور جس طرح سے مرحوم امام خمینی کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ اگرچہ مرحوم امام امت نے اس انداز سے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن واضح اشارے دیے کہ میرے بعد رہبری آیت اللہ العظمیٰ آغائے خامنائی کو ملے، اور جس طرح مرحوم آیت اللہ ہے خوئی کے بارے میں کہا جاتا کہ واضح طور پہ تو نہیں، لیکن ایسے اشارے دیے کہ جس سے یہ پتا چلا کہ آیت اللہ العظمیٰ آغائے سید علی حسینی سیستانی کی منزلت کیا اور کس طرح سے آغائے خوئی یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ علم کے اعتبار سے یہ مرجع، اسی طرح سے مرحوم آیت اللہ گل پائے گانی وہ مشہور مرجع جن کی تقریر آپ میں سے تقریباً ہر اس آدمی نے کی جو 10 سال پہلے تک بالغ تھا، انہوں نے اپنے وصیت نامے میں اپنے داماد کیونکہ داماد آغائے صافی گل پائے گانی کا نام بھی لکھا تھا، اور اپنی نماز جنازہ کے لیے ان کو مقرر بھی کیا تھا۔ وہ یہ یکے عز مراجع اس وقت 7 یا 8 جو بہت بڑے بڑے مرجع ہیں شیعہ دنیا میں، ان میں سے ایک نام آغائے صافی گلپائیگانی کا، اور انہوں نے زمانے کے امام کے حالات پر ایک کتاب لکھی ہے منتخب العصر، بہترین کتاب ہے ایک مرجع کے قلم سے، مرجع کی سوائے توجیہ المسائل کے آپ کتابیں پڑھتے ہی نہیں، اور اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ زیادہ تر وہ عربی میں ہوتی، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کا حال ہی میں اردو ترجمہ بھی ہو چکا. خلاصہ یہ کہ اتنی تفصیل میں جو میں چلا گئے تو ایک جملہ کافی تھا کہ دیگر کتابوں کے علاوہ خود اس کتاب میں جو مراجع وقت میں سے ایک مرجع کی کتاب میں موجود ہے یہ پوری 25 باتیں, اور ان 25 باتوں کے جواب میں امام کا وعدہ کہ میں اپنے جہاد شروع کروں گا موجود. اب یہ جو 25 باتیں آپ کو اس میں ملیں گی, ان میں سب سے پہلی چیز 25 باتیں, میں نے پڑھا اس 25 باتوں کو اکثر مجلسوں میں, اور یہ 25 باتیں اگر غور سے اس کو دیکھی تو یہ 3 حصوں میں تقسیم. 25 باتیں 25 بھی نہیں, 25 باتوں کا خلاصہ ایک بھی نہیں, 25 باتوں کا خلاصہ 30 باتیں. جب میں نے غور کیا اس کے اوپر, کیونکہ روایت میں بھی یہ نہیں ہے اور مرجع نے بھی اس روایت پر زیادہ بحث نہیں کی, خالی روایت نقل کی, اس میں سے 13 چیزوں کا تعلق ایک خرابی سے, 10 چیزوں کا تعلق دوسری خرابی سے, نہیں 12, 10 اور 3, یہ مل کے 25 بنی. یعنی 25 کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 ایسی خرابیاں جو امام اپنے چاہنے والوں میں برداشت کرنے کو تیار نہیں, خاص طور پر ان چاہنے والوں میں جو لشکر امام میں شامل, اور ان میں سب سے پہلی خرابی جو ہے جس کے حوالے سے 3 باتیں تو اس بیعت نامے میں بھی, تو 3 باتیں کیا؟ خبردار زنا نہیں کرنا, خبردار کسی پر حرام طریقے سے نگاہ نہ ڈالنا, خبردار مرد اور مرد, عورت اور عورت کی شادی کی جانب نہ جانا. الفاظ کو کچھ میں نے بدلا ہے, کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ممبر کے اعتبار سے مناسب نہیں. اچھا اب یہ دیکھیں, یہ 3-4 باتیں ہیں, ان سب کا خلاصہ یہ کہ انسان کے پاس, خاص طور پر اس مومن کے بعد جو لشکر امام میں شامل ہونا چاہتا, لیکن خالی اس کی بات نہیں, پیغمبر سے لے کے قیامت تک کے ہر مومن کے پاس دل کی پاکیزگی اور سیکس یا جنس کے حوالے سے فقط وہ جذبہ ہونا چاہیے جو اللہ نے حلال کیا. اب مزید اس کی تشریح کل آئے گی, آج میں اس کی تشریح میں نہیں جاتا ہوں, لیکن یہ اتنی بڑی خرابی کہ جب کسی لشکر کو آپ کسی علاقے میں جنگ کے لیے بھیجیں, اگر وہ لشکر طاقتور لشکر, اگر اس کے پاس طاقت ہو اور سامنے والے کو اس سے شکست کھانا, بہت زیادہ اس بات کے امکانات کہ جس علاقے میں گیا وہاں عزت اور آبرو کا خیال نہ کرے, وہاں کی عورتوں کی عزتیں اس کی وجہ سے خطرے میں پڑ جائے. دنیا کے ہر لشکر کی یہ کہانی, اب اس کی مزید تشریح بعد میں آئے گی, آج تو صرف شہزادی کونین کا بظاہر کوئی ذکر نہ ہوا اس لیے میں اس طرف آ رہا. فاطمہ زہرا کی سیرت پہ آپ نگاہ ڈالیے تو آپ کو نمایاں چیز یہ نظر آئے گی, جو ہمارے یہاں تو ہر بچہ جانتا ہے, لیکن وہ سیرت سیدہ سے ہٹا کر تیاری امام زمانہ سے اس کو ملائی. جیسے ہی شہزادی کونین کا نام ذہن میں آتا ہے, حجاب کا تصور ذہن میں آتا ہے. اچھا اسلام خالی بیماری نہیں بتاتا, بیماری کا علاج بھی بتاتا, خالی یہ نہیں کہتا کہ تمہاری یہ خرابی ہے, نہیں, یہ خرابی دور کیسے کی جائے. اب انسان اس دنیا میں رہے, مرد اور عورت کو اللہ نے الگ الگ طریقے سے اس دنیا میں بنایا, ایک دوسرے کے لیے کشش بھی رکھی ہے, اور اس کے بعد اسلام یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے یہ کشش بھی ہے, یہ سب کچھ ہے, پھر بھی تم جو اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. فارسی کا شعر ترجمہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جب میرے پاس قرآن کی آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو شعر و شاعری کا وقت کہاں سے نکالوں. خلاصہ اس کا یہ کہ یہ کون سی عقل مندی کی بات کہ کسی سے کہو دریا میں قدم رکھو اور پھر کہو کہ خبردار تمہارا بدن گیلا نہ ہونے پائے, بھائی جب دریا میں پیر رکھ رہا ہے تو قدم یقیناً گیلا ہوگا. تو اب وہی مسئلہ کہ اگر اسلام یہ کہہ دے کہ نگاہوں میں پاکیزگی, دلوں میں پاکیزگی, مرد اور عورت کسی حرام کے راستے میں نہ جائیں, تو خالی یہ کہہ دینا کافی نہیں, اس کے لیے کچھ طریقے, کچھ احتیاط, کچھ دوا, کچھ اس کے سولوشن بھی دینا پڑیں گے, جن میں سب سے پہلا سولوشن ہے عورت کا حجاب. عورت کا حجاب مقصد ہی ہے کہ اللہ جس نے اس عورت کو بنایا, اللہ جس نے اس مرد کو بنایا, اسے پتا کہ ان دونوں کے درمیان میں نے کشش بھی رکھی, یہ جس طرح سے میگنیٹ کھینچتا ہے چیزوں کو, یہ دوسرے کو کھینچیں گے بھی, تو اب کوئی ایسا طریقہ بھی رکھا جائے کہ یہ کشش تو اس مقصد سے رکھی گئی تاکہ نسل انسانی آگے بڑھتی رہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے یہ پہلے حرام کی جانب جائے. تو پہلی پابندی عورتوں پہ لگائی تمہیں حجاب کرنا, مرد کو کھلی چھوٹ نہیں دی, مرد کے لیے بھی کچھ چیزیں, عورت پہ پہلی پابندی یہ لگائی تمہیں حجاب کرنا. اور یاد رکھیے ہمارے یہاں عبادت کا جو کنسپٹ ہے نا وہ بھی بہت ہی لمیٹڈ, غلط تو نہیں ہے لیکن محدود. اللہ کی عبادت نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, اور مستحبات میں دعائے قبیل ہے، زیارت ہے، نماز شب ہے، غدیر کا روزہ، یہ سب عبادت ہیں، سب عبادت ہیں، لیکن خالی یہاں تک عبادت نہیں. اب ایک عورت اگر سر سے پیر تک اپنے آپ کو حجاب میں ملبوس کر کے نکل رہی، یاد رکھیے وہ بھی ایک بہترین عبادت کو انجام دے رہی. اور مردوں کو تو اندازہ ہی نہیں ہے اس شدید گرمی کے اندر، اس شدید گرمی کے اندر یہ جو عورت ایک حجاب کر کے گھر سے باہر نکلتی، یہ کتنی بڑی وہ قربانی دے رہی. یہ نماز اور روزے کی زحمتوں سے زیادہ کی زحمت بعض اوقات بن جایا کرتی. لیکن خالی اگر تصور ہو کہ بس اسلام نے واجب کیا کرنا پڑے گا، نہیں، اس کو ایک عبادت قرار دیا. میں مرجع نہیں ہوں، میں مستحد نہیں ہوں، میں تو کوئی عالم بھی نہیں ہوں، طالب علم ہوں، لیکن یاد رکھی کہ اگر ایک طرف کے مسئلہ ہو کہ یا نماز شب پڑھے یا یہ پورا حجاب کرے، تو وہ حجاب کرنے والی عورت اس سے افضل ہے کہ جو نماز شب پڑھ کے بے حجاب گھر سے نکل پا رہی. اس لیے کہ یہ خود ایک عبادت اور واقعا وہ عبادت ہے جو قربانیوں زحمتوں کے ساتھ والی عبادت. سیرت سیدہ سب سے پہلا جو پیغام آتا، الحمدللہ شیطان نے باقی کتنی چیزوں کے بارے میں ہمیں سیرت سیدہ سے ہٹایا، لیکن حجاب کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے ہر بچے کو معلوم کہ شہزادی کی سیرت میں حجاب سب سے اہم. وہ خالی اتنی سی بات کہ وہاں آدھا پیغام ہم کو یاد رہا، شہزادی کا حجاب اتنا اہم، یہ آگے یاد نہیں رہا کہ شہزادی کا اتنا اہم حجاب، تو پھر ہمارے گھر والوں کا حجاب اس کے بعد کیا ضرورت بنتی. دیکھیے سنیے ایک بات، یہ یو پی کا ایک طریقہ کار تھا، یہاں پہ یو پی کے لوگ تو بہت ہی کم، چنانچہ زیادہ تر لوگ غیر یو پی کے، لیکن ہمارے ایک رواج تھا، شہزادی کی کہانی پڑھی جاتی تھی، اس کی نیاز بچے تک کو نہ کھلائی جاتی تھی نہ دکھائی جاتی، کھلانا تو تھوڑا، دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. کیوں؟ کہا کہ شہزادی سے منسوب، شہزادی سے جس چیز کی نسبت ہو گئی ہے، چاہے وہ ابھی بازار سے کسی حلوائی سے پکا کے لائی گئی ہے، لیکن وہ نسبت سے پہلے کی بات تھی، اب نسبت ہو گئی ہے، تو اسے ان بچوں تک سے چھپایا جائے گا جن سے شہزادی بھی اپنے آپ کو شاید اس لیے نہ چھپائیں کہ جتنے بھی صحیح سید ہیں جن کے شجرے بالکل ثابت ہیں، وہ کسی آگ واگ میں جل کے تباہ نہیں ہوئے اور آج وہ بغیر شجرے کے نہیں ہیں، جن کے شجرے ثابت ہیں، وہ سارے کے سارے فاطمہ کے لیے محرم. فاطمہ اور ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں، فاطمہ ان کی دادی ہے یا ان کے پوتے، ان کے لیے بھی دیکھنا منع ہے. کیوں؟ ہو تو تم بہرحال مر، اس کو نہیں دیکھ سکتے. اب یہ برفی یا یہ مٹھائی یہ شہزادی سے منسوب ہو گئی، تو خود شہزادی کی اولاد کے لیے بھی اس کو دیکھنا غلط. یعنی جو ہمارے یہاں ایک مسئلہ تھا، میں اس کا نہ مذاق اڑا رہا ہوں نہ اس کی مخالفت کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ مٹھائی اتنی زیادہ اہم بن گئی، تو جو شہزادی کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو شہزادی کی کلیز بنا رہی، کیا وہ اس مٹھائی سے بھی کوئی گزری ہے کہ ساری دنیا اس کو دیکھے، نہ شہزادی کو کوئی برا لگے، نہ شہزادی کی نسبت کا کوئی حق میں کمی ہو. ارے جب یہ مٹھائی اس طرح چھپائی جاتی ہے، تو شہزادی کا کلمہ پڑھنے والی اور محبت کا دعویٰ کرنے والی مومنہ، اسے تو اور زیادہ اپنے آپ کو نامحرم سے چھپانا. پہلی مجلس کا ایک جملہ چوتھی مجلس میں سنی، پہلی مجلس میں آدھا جملہ آیا تھا، یہ باقی یاد آج کا جملہ. پہلی مجلس کا جملہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ شہزادی اپنے بابا کی وفات کے بعد صرف دو مرتبہ مسکرائی، بلکہ ایک تو بابا کی زندگی کے آخری لمحوں میں موت کے بعد، اور دوسرا کیوں مسکرائی ہر ایک کو معلوم، میں خالی اشارہ کر رہا ہوں. جس وقت اسماء بنت امیس نے شہزادی کے سوال کے جواب میں کہ آئے اسماء، مرنے کے بعد عرب جس طرح جنازہ اٹھاتے کتنی بے حجابی ہوتی، اسماء نے یہ بتایا کہ میں تو ملک حبشہ میں رہ کے آئی، جعفر طیار کی زوجہ تھی، میں ان کے ساتھ وہاں گئی، اور وہاں وہ لوگ اس طرح کھجور کی ٹہنیوں کو مول کے گہوارہ بناتے اور تابوت پہ یا میت پہ اس طرح رکھتے کہ پھر تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس چارپائی پہ کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے، اوپر سے ڈھکنا آ گیا، اوپر سے گہوارہ آ گیا. فتبسمت فاطمہ، فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. ایک جملہ سنی، مسکرانا کوئی بری بات نہیں، صفے ازا پہ بیٹھ کے اگر کوئی مسکرائے، اگر صفے آزاد اچھی ہے اور اس میں کوئی ہنس رہا ہے اور مسکرا رہا، اور اگر فاطمہ جیسی آزادار ہے، ہماری تو آزاداری کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے فاطمہ کی آزاداری کے سامنے. عقیدے کے اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں، مس کے اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں، عقیدہ بھی ہمارا اور حدیث بھی ہے کہ دنیا جب سے بنی ہے قیامت تک ہماری دادی فاطمہ سے زیادہ ماتم کرنے والا کوئی نہیں گزرا. ہاں کچھ اگر ماتم نظر آیا تو سجاد کے یہاں نظر آیا. یہ دو ایسے ہیں کہ آدھا آدم سے لے کے قیامت تک کتنا ماتم کسی نے نہ کیا اور وہ مسکرا رہی. مسکرانے کا ایک مطلب, مسکرانے کا مطلب یہ کہ جتنی دیر مسکرایا جا رہا اتنی دیر گویا ماتم بند کر دیا. آخر کتنا اہم مسئلہ فاطمہ کو پیش آ گیا کہ جس کے لیے فاطمہ جیسی بیٹی نے رسول خدا جیسے بابا کا ماتم بند کر دیا اور اس مسئلے کی جانب توجہ مبذول کرائی. تو اے صاحبان ایمان اور اے فاطمہ کی کنیزوں, یہ حجاب کی اہمیت کو سمجھو کہ یہ حجاب اتنا اہم مسئلہ کہ اس کی خاطر زہرا اپنے بابا کا ماتم ایک لمحے کے لیے صحیح لیکن بند کر رہی ہے اور حجاب کی اہمیت کو بتا رہی ہے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے ایسے بھی عقیدہ اور نفس کہ فاطمہ سے زیادہ علم اسماء بنت عمیس کو تو نہیں ہو سکتا تھا. یہ اسماء بنت عمیس شہزادی کو سکھا رہی. کیا ہمارا یہ وہ عقیدہ جو بعض نادان مسلمانوں نے بنا لیا کہ رسول نے کہا دیکھو بھائی میری معلومات تم سے بھی کم, کبھی میں صحیح کہتا ہوں کبھی میں غلط کہتا ہوں, میری ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے عمل نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. نقصان اٹھاؤ گے اگر رسول کی بات پہ عمل کیا. ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں ہے نا. عقیدے کے اعتبار سے بھی معصومہ اسماء سے زیادہ علم رکھتی. اور نفس جو کل کی مجلس میں عموم سیدہ کا ذکر ہوا کہ اتنا علم جو بات اسماء جانتی ہے شہزادی نہیں جانتی, یقیناً جانتی. تو پھر آخر اسما سے کیوں پوچھا گیا؟ اس لیے کہ شہزادی اپنے حجاب کے لیے تو بات ہی نہیں کر رہی ہے. اگر یہ واقعہ نہ آتا اسما بنت عمیس کا تو اپنی کنیزوں تک یہ پیغام کیسے پہنچاتی؟ وہ اپنے لیے نہیں ہے, وہ ہماری اور آپ کی عورتوں کے لیے ہے کہ ہماری اور آپ کی عورت فاطمہ مرنے کے بعد کے حجاب کا اتنا خیال کر رہی جبکہ دو وصیتیں فاطمہ لکھی چکی. میرا جنازہ تاریخی شب میں اٹھے گا, 1400 سال پہلے کی تاریخی شب, نہ الیکٹرک پول ہے نہ لائٹ کا وہ انتظام, اور اس جنازے میں کسی کو آنے بھی نہیں دینا ہے صرف 5-6 آدمیوں کے نام جو اپنی آنکھ ایک لمحے کے لیے اٹھانے کو تیار. فاطمہ کے جنازے میں کوئی تھا ہی نہیں دیکھنے والا. تو یہ پھر یہ پریشانی کیوں تھی؟ یہ پریشانی ہم کو اور آپ کو بتانے کے لیے تھی کہ جس کے حجاب کو کوئی خطرہ تک نہیں ہے وہ کیوں حجاب کے مسئلے میں اتنا پریشان ہے کہ بابا کا ماتم روک رہی ہے. وہ تمہاری عورتوں کے حجاب کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو متوجہ کرایا. اور بس ایک جملہ اور سن لیجیے بخدم, یہ منزل مسائل. عموماً یہ مصائب میں شہزادی کی شہادت کے اگلے دن وہاں پڑھا کرتا ہوں جہاں کیلنڈر کے اعتبار سے ولادت کا دن نہیں ہوتا, لیکن جو کہ جو کیلنڈر اس امام بارگاہ میں رائج ہے اس میں شہادت کی اگلی رات ولادت کی ہے تو یہ مصائب اس میں نہیں آئیں گے آج سن لوں, لیکن جملے وہی رہ گئے, موضوع سے نہیں ہٹوں گا. شہزادی نے باپ کی صفے عذاب پر ماتم روک دیا. جس چیز کے لیے ماتم روکا جائے اس کی اہمیت میں کوئی شک نہیں. اور کیوں حجاب کی اہمیت بتانے کے, اپنا حجاب نہیں ہماری اور آپ کی عورتوں کا حجاب, خالی امام باڑے پہ آنے کا حجاب نہیں, گھر کی تقریبات کا بھی حجاب, وطن واپس جا کے اپنے شہر کا بھی حجاب. مگر علی اور فاطمہ کی سیرت ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتی, تو اسی کا دوسرا حصہ مولا نے بتایا. فاطمہ نے حجاب کی اہمیت واضح کرنے کے لیے بابا کا ماتم روک دیا, اور علی نے حجاب کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے فاطمہ کا جنازہ چھوڑ دیا. کوئی معمولی بات نہیں, کسی معصومہ کے جنازے میں کوئی آدمی شریک ہو اور کسی وجہ سے وہ جنازہ چھوڑ کے آ جائے, وہ اتنا ہی اہم پیغام دینا ہوگا. فاطمہ نے باپ کی صفے ادا پہ ماتم روکا لمحے کے لیے, بس ایک لمحہ, لیکن سمجھدار کے لیے وہ ایک لمحہ کافی. اور میرے مولا نے فاطمہ کے جنازے کو چھوڑ دیا حجاب کی اہمیت کو بتانے کے لیے. نہ ہماری عورت سے فاطمہ جیسا حجاب چاہے مانگا جا رہا نہ زینب جیسا حجاب, لیکن ان دو حجاب کے ذریعے سے پیغام دیا جا رہا کم سے کم وہ حجاب تو کر لو نا, تو منیمم درجے کا ہے کم از کم اتنا تو کر لو. زہرا کا واقعہ تو آپ نے سنا, میرے مولا کا واقعہ سنا, بڑی عجیب منزل تھی. یہ منزل مصائب ہے, اس میں مجھے واقعے کو نتیجہ نکالنے کا موقع نہیں ملے گا, وہ خود سمجھ لیجیے گا. فاطمہ کی وصیت, اس لیے سارا دن میرے مولا فاطمہ کی میت کو گھر میں رکھا, ورنہ ایک عام مسئلہ تو یہ ہے کہ میت جتنے جلد گھر سے رخصت ہو جائے اتنا بہتر. اس کی اور مصلحتوں کے علاوہ ایک مصلحت یہ بھی کہ جتنی دیر تک میت آنکھوں کے سامنے رہے گی بارشوں کی حالت بگڑتی جائے گی. میت جانے کے بعد بھی وارثوں کو یاد آتا, ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا دادا نماز پڑھتا, ہاں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری ماں آرام کرتی. اور اگر ماں خود آنکھوں کے سامنے اور پورا دن فاطمہ کی وفات یا شہادت چاش کے وقت ہوئی صبح 10-11 بجے کے وقت، اس سے بھی پہلے کا، اور جنازہ اٹھائے آدھی رات کے وقت، پورا دن میت گھر میں ہے، کس گھر میں ہے جہاں حسن بھی ہے جہاں حسین بھی ہے، کس گھر میں ہے جہاں زینب بھی ہے جہاں ام کلثوم بھی ہے، عجیب انداز سے بیٹے اور بیٹیوں نے سارا دن ماں کی میت کے چاروں طرف بیٹھ کے ماں کو مخاطب بھی کیا، ماں کا ماتم بھی کیا، یہاں تک کہ آدھی رات کا وقت آیا، سلمان فارسی جیسے چند مخلص صحابی آئے، مولا حسنین کے ساتھ جنازہ لے کے گھر سے نکلے، حجرہ فاطمہ سے زہرا کا جنازہ نکلا، اگرچہ تاریکی شب ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہے، جنازے میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن مولا جب چند قدم چلے تو مولا کے کان میں کسی کے رونے کی آواز آئی، مولا نے مڑ کے دیکھا، ہائے ثانیہ زہرا، اپنی ماں کا ماتم کرتے ہوئے گھر کی چوکھٹ سے ایک قدم باہر آ چکی ہے، صرف 5 سال کی عمر ہے، سر سے پیر تک حجاب اسلامی ہے، تاریکی شب ہے، دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، مگر میرا مولا برداشت نہ کر سکا، کہا حسن و حسین اپنی ماں کا جنازہ لے کے چلے، میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کے میرے مولا نے زہرا کے جنازے کو چھوڑ دیا، عزادار زہرا کا جنازہ کیوں چھوڑا، زینب کے قریب آئے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی مجھے پتا ہے ماں کی جدائی کتنا بڑا صدمہ ہے، لیکن ابھی تیرا غیرت مند باپ زندہ ہے، علی برداشت نہیں کر سکتا میری زندگی میں میری بیٹی گھر سے باہر آ جائے، بیٹی گھر میں چلی جا، ایک قدم زینب واپس چلی گئی، جنازہ دفن کر کے میرا مولا فجر کے قریب واپس آیا، جیسے ہی حجرے میں داخل ہوا فجر کے قریب، زینب نے آگے بڑھ کے باپ کا دامن تھاما، 5 سال کی زینب فریاد شروع کر دی، بابا بھیا حسن حسین تو اما کی قبر بھی دیکھ کے آ گئے، آئے میں کتنی بدقسمت ہوں، ماں کی قبر بھی نہ دیکھ سکی، بابا کیا آپ مجھے اما کی قبر کی زیارت نہ کرائیں گے، زینب جیسی بیٹی کوئی فرمائش کرے، میرے مولا نے کہا زینب تو بھی یہ زیارت کرے گی، زینب خوشی سے کہتی ہے بابا میں تیاری شروع کروں، کہا نہیں ابھی نہیں، فجر کی اذان ہونے والی ہے، گلیوں میں لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، چہل پہل ہو گئی ہے، علی اس وقت تجھے لے کے نہیں جا سکتا ہے، عزاداروں سر سے پیر پر حجاب اسلامی ہے، مگر میرے مولا کی غیرت، میرے مولا کی غیرت، سارا دن گزرا، آدھی رات جب زینب کہتی ہے بابا ابھی چلو، میرا مولا روک دیتا ہے، ابھی ٹھہر جائے، ابھی لوگ گلیوں میں ہیں، ابھی مسافر مدینے آ رہے، آدھی رات کو ایک عجیب قافلہ حجرہ سیدہ سے نکلا، آگے آگے حسن مشتبہ ہیں، پیچھے پیچھے علی مرتضیٰ ہے، ایک طرف حسین ہیں، اور درمیان میں ثانیہ زہرا ہے، وہ جگہ پہنچے جہاں پہ قبر سیدہ تھی، قبر سیدہ پہ چراغ جل رہا تھا، عزاداروں یہ چراغ کہاں سے آیا تھا، یہ جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت آیا، حسین نے کہا بھیا حسن ماں کی قبر پہ اندھیرا ہو رہا ہوگا، چلو چل کے چراغ کو روشن کر کے آ جائے، یہ حسنین چراغ روشن کر چکے تھے، آدھی رات کو پھر پہنچے، حسن حسین نے ماں کی قبر دیکھی، ایک مرتبہ طلب کی آگے بڑھے، اماں تیرے بیٹے تجھے سلام کرنے آئے ہیں، دو مرتبہ حسنین زیارت کر چکے ہیں، یہ تیسری زیارت ہے، زینب کی تو پہلی زیارت ہے، شہزادی بھی بھائیوں کے ساتھ طلب کی آگے بڑھی، علی نے بازو تھام لیا، زینب تو نہیں جا سکتی، زینب میں تجھے نہیں جانے دوں گا، زینب ٹھہر جا، زینب گھبرا دوں، بابا آپ میرے لیے ہی تو اس وقت قبرستان میں آئے ہیں، اور مجھے کو روک لے گا، ایک لمحے حسن بیٹا چراغ کو گل کر دے، چراغ بجھایا گیا، علی نے کہا جا زینب آ جا، زینب حیران ہو گئی، بابا آپ نے اس وقت کیوں روکا، کہا بے شک آدھی رات ہے اور قبرستان کی تنہائی ہے، لیکن پھر بھی علی ڈرا، کوئی مسافر غلطی سے یہاں سے نہ گزر جائے، اور چراغ کی روشنی میں اس کی نگاہ میری زینب پر نہ پڑ جائے جو پورے حجاب کے ساتھ ہے، اس لیے چراغ بجھایا گیا، آج بول کر کہوں گا مولا بس ایک جملہ آپ سے پوچھنا ہے، یہ 11 ہجری تھی، رات کا وقت تھا، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، زینب پورے حجاب کے ساتھ ہے، آپ کی غیرت نے برداشت نہ کیا، صرف 50 سال بعد 61 ہجری کے کوپے میں آ جائیے، یہ دن کا وقت ہے، سینکڑوں ماں محرموں کا مجمع ہے، اور آپ کی زینب بے مکلا چادر کے کبھی تو پلک کے نظر کو دیکھا، اور ایک مرتبہ فریاد کی یا علی مدد، ارے بابا مدینے کی رات کی تاریکی میں میرا حجاب بچانے والے
طرح تیری بیٹی لے جائی جا رہی ہے. خدا بندہ مصائب زہرا کے طفیل تمام مصیبت زدہ اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان مصائب کے انتقام کے لیے ظہور ایمان میں تعجیل فرما. ماتم حسین